وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طلب آخرت کی حقیقت، طلب آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں کہ طلب آخرت کی اصل حقیقت کیا ہے. اصل میں دھیان رہے اور دھن رہے، آخرت کا دھیان رہے اور آخرت کی دھن رہے. ہر وقت اس کے ذہن میں اللہ جل شانہ کا دھیان رہے. طلب آخرت کی حقیقت کیا ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی دھن رہے. انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے، یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں اور اس کو غافل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی نماز بھی غفلت کے ساتھ، جو بھی عبادت وہ بھی غفلت کے ساتھ. اللہ جل شانہ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ نصیحت سے کس کو نفع ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کا خوف ہو. مَنْ يَخْشَى، جو اللہ سے ڈرتا ہو. اب کیسے پتا چلے گا کہ دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ خوف کوئی ایسی چیز نہیں کہ آنکھوں سے دیکھی جا سکے، ہاتھ سے پکڑی جا سکے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم اس کے پاس آتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے مفہوم کہ جب آپ لوگ سنو یا ایھا الذین آمنو، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا جب یہ ارشاد اے مومنو، تو فوراً اپنے دل کو، اپنے کانوں کو ہوشیار کر دو، الرٹ کر دو کہ آگے ہمارے لیے ہمارے مولا کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے جس کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے، تو اس کو فوراً اس کی طرف زیادہ دھیان کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ. جب بھی سنو یا ایھا الذین آمنو، تو اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے معلوم ہوگا؟ کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو اس کا دل اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اس کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے اور اس نام سے اس کو سکون ملتا ہے، اس کی طرف اپنے دل کو راغب پاتا ہے اور گناہوں سے اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے. یہ علامتیں اگر موجود ہیں تو کہا جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا یہ کامیابی کی کنجی ہے. کامیابی حقیقی تب مل جائے گی جب اللہ کے خوف سے اس کا دل معمور ہو جائے. اب جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ سے غافل نہیں ہوگا, وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نافرمانی کرنے پر دلیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ ہر وقت جو ہے کیا رہے, اللہ کا دھیان رہے اور اللہ کی دھن رہے. اگر ایسا نہیں ہے, اب آگے ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں ایاکم وکثرت الضحک, ایاکم وکثرت الضحک فانہ یمیت القلب, تمہارے لیے لازم ہے تم زیادہ ہنسنے سے بچو, تمہارے لیے اپنے اوپر یہ بات لازم کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم, اگر تم لوگ وہ جانتے جو میں جانتا ہوں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تم اگر وہ چیز جان لیتے جو میں جانتا ہوں لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا, تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے, اور یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کو دھیان و دھن نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ اس کے اندر کمزور ہے. جو اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ ہے, اب ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں, بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ادب سے بیٹھتے ہیں, وہاں باتیں نہیں کریں گے, ہنسیں گے نہیں, فضولیات میں نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ان لوگوں سے ہمیں حیا ہے, ان لوگوں کی قدر ہمارے دلوں میں ہے, اور ان لوگوں کے کا ادب ہمارے اندر ہے, تو اس لیے ان کے پاس ہم بڑے ادب سے بیٹھیں گے. لیکن اللہ جل شانہ ان سب سے احق ہیں, سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں جس کا ادب کیا جائے, جسے حیا کی جائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اب جب اکیلے ہوں تو ننگے بدن نہا سکتے ہیں, تو فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں حیا کا, ننگے بدن نہانا جائز ہے, جواز کی حد تک تو جائز ہے, لیکن اگر کوئی اپنے ستر کی جگہوں کو ان پر کپڑا رکھ کر نہائی تو یہ افضل ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں نہانا ننگے بدن. پرانے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے سے ایسا ثابت ہے, حدیثوں میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اور پتھر پر کپڑے رکھے, پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا. وہاں بنی اسرائیل میں یہ عام تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہونے میں ان کو کوئی آر نہیں ہوتا تھا, یعنی ان کے ہاں یہ اس کا رواج تھا. موسیٰ علیہ السلام پر چونکہ حیا غالب تھی, اس لیے وہ لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے تھے, جس پر لوگ ان کو تانا دیتے تھے کہ شاید ان کے جسم میں کوئی کمزوری ہے, کوئی نقص ہے, جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے لوگوں, جیسے سب لوگ ایک دوسرے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ وہ حج کو گئے جدہ میں غالباً، وہاں دیکھا کہ جہاں یہ وضو کی جگہیں ہیں یہ استنجا وغیرہ کی، تو وہاں ستر کرنے کا ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، اس طرح سے نزدیک نزدیک نل بنائے ہیں کہ ستر کا کوئی ایسا موقع نہیں مل رہا، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ تو ایک عربی نوجوان نے تنزن کہا کہ حضرت کیا آپ کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں؟ طنز کیا حضرت کو، حضرت نے فرمایا تھا ہاں ایک چیز زیادہ ہے۔ کیا زیادہ ہے؟ کہا حیا، جو آپ میں نہیں ہے مجھ میں۔ کہا وہ لاجواب ہو گیا، وردی نوجوان کچھ نہیں بول سکا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام میں طبعی حیا غالب تھی، تو وہ اکیلے لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے تھے، تو لوگ یہ تان کرتے تھے، تو پھر لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ پتھر کو حکم ہوا، وہ ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، یا حجر اے پتھر میرے کپڑے۔ تو اس اثنا میں لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بدن کو دیکھا اور دیکھا کہ صحیح سالم ہے۔ غرض یہ کہ وہاں پر یہ بات تھی، لیکن اس امت میں اگرچہ یہ چیز جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے اپنی اصلاح کا۔ کیا کہ دیکھا جائے کہ ہم باپ کا، بڑے بھائی کا، استاد کا یا بزرگوں کا کس طرح ادب کرتے ہیں، کیسے ان کے سامنے رہتے ہیں، کیسے اپنی نشست و برخاست رکھتے ہیں، تو پھر فوراً یہ سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جس کا ادب کیا جائے۔ اب یہ تنہائی میں بھی با ادب رہے گا، تنہائی میں بھی بے حیائی نہیں کرے گا۔ کہا نہیں، سب سے زیادہ مجھے چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ادب کروں، سب سے زیادہ حیا کا حق کون رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، بے شک۔ اب ہم بڑوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، ڈریں گے اگر کسی بزرگ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، کسی بزرگ کے سامنے ہم ہنسی مذاق یا زیادہ کھل کھلا کر ہنسنا اس کو بے ادبی سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو کیوں ہم؟ تو یہ اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے یہ بڑا آسان جو حدیث شریف میں آیا، اللہ احق وان یستحیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کی حیا کی جائے، اور جس میں حیا نہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ تک الحیا ففرما شیت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہو کرو، یعنی تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو حیا بہت بڑی چیز ہے، الحیا شعبہ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، تو لیکن اس میں یہ تو ہم جانتے ہیں حیا شعبہ کا ایمان ہے، حیا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ایک دن یہاں کشمیر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہمارے حضرت کے پاس گئے، جلال آباد، میں بھی ساتھ، تو سلیو لیس پہنے ہوئے تھے، ہاف ہاف سلیوز کی یہ شرٹ پہنے ہوئے تھے، تو حضرت سے ایسے ایسے کرتے تھے ان کو، تو کتنے لطیف پیارایا میں، کتنے عجیب و غریب انداز میں حضرت نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ اکبر، ہم بزرگوں کے آداب بھی، یعنی ان کے طریقہ بھی کیسا ہوتا ہے، تو ایسے ایسے کرتے ہیں اس کو، شاید کپڑے کی کمی رہی ہوگی۔ تو ورنہ فرماتے شاید حیا کی کمی ہے، تو لیکن اب ان کی دل آزاری کو مد نظر رکھتا، ایسا نہیں تھا. تو اگر کوئی یہ کہے کیا یہ جائز نہیں ہے، تو جائز ہے. کوئی مولوی مفتی صاحب فتویٰ نہیں دے گا کہ سلی ہاف سلی جو ہے جائز نہیں ہے. اگر جائز، ہاں حیا کے تقاضے الگ ہیں، حیا کے تقاضے الگ ہیں. ایک جواز ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے، تو اس کی حد تک اگر یہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے تو یہ بھی تو جائز. اس کے علاوہ ننگا رکھنا جائز مرد کے لیے، جواز تو اتنے میں ہے، لیکن حیا کے تقاضے الگ ہیں. تو فرمایا کپڑے کی کمی، شاید کپڑے کی کمی ہوگی. تو ورنہ تو یہ فرماتے شاید حیا کی کمی، اب اس میں دل شکنی ہو جاتی، ایسا نہیں فرمایا بڑے. لیکن جو میں نے دیکھا کہ حضرت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں چھوڑا. بات پہنچا کہ ہمارا کام ہے کہنا، ہمارا کام کہنا ہے اور اس کے ہم مکلف ہیں، کیونکہ ہر مسلمان اصل میں داعی بن کر بھیجا گیا اور ہر مسلمان کا کام داعی کا کام ہے. لیکن ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے اندر ایمان میں ضعف آ گیا، ہمارے عقائد میں کمی آ گئی، ہمارے اعمال میں کمی آ گئی. ملک شام میں قرآن کریم میں یہ واقعہ لکھا ہے ان لوگوں کا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود شاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. خندق والے ہلاک ہو گئے. یہ خندق والے کون تھے؟ ایک ملک شام ہے، اس میں یہ تین چار واقعات ہیں، ان میں سے ایک شام کا ہے کہ وہاں کا جو ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ایک بڑا جادوگر تھا. تو جب بھی کوئی دشمن آتا تو وہ جادو سے ہی ان کو ہلاک کر دیتا، بادشاہ کو لڑنے کی ضرورت نہ پڑتی. اب یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ کو کہ کسی لڑکے کو بھیجو جس کو میں اب سکھاؤں، میں تو اب زیادہ دیر نہیں رہوں گا. تو اس کے بعد ایک لڑکے کو بھیجا گیا کہ اس کے پاس سیکھو. اب راستے میں ایک راہب ملا، اس لڑکے کو راستے میں ملا ایک راہب، جو کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے، انجیل آسمانی کتاب تھی، تو وہ انجیل کا بڑا ماہر تھا اور عامل بھی تھا، بڑا نیک. اب یہ لڑکا اس کے پاس، اور یہ اس راہب کے پاس مسلمان ہو گئے. خیر یہ تو لمبا چوڑا ہے. آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت سے نوازا، اس بچے کو، ایک لڑکا، نوجوان لڑکا جو جادو سیکھنے جاتا ہے. میں بچوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ بچے جو کر سکتے ہیں، نوجوان جو کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں اللہ جب چاہے، لیکن نوجوانوں اور بچوں میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. اب اس نے اپنے دل سچے دل سے اس راہب کے پاس دین سیکھا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت عظمیٰ سے نواز دیا. اب اس کے ہاتھ سے مادر ذات اندھے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے، اور بڑے بڑے بیماروں کو شفا دیتے. اس راہب نے اس بچے کو کہا تھا میرا نام نہیں کہنا، کچھ بھی ہو، اس نے وعدہ کیا تھا. اور جب بادشاہ نے اس کو بہت سخت سزا دی تو تو سختیوں کو نہ جھیل سکا تو اس نے نام بتا دیا, تو راہب کو لایا گیا, اس کو قتل کر دیا گیا. پھر اس بچے کو بادشاہ نے, یہ میرا سارا واقعہ کہنے کا ضرورت نہیں ہے, اس بادشاہ نے اس بچے کو بہت طرح سے مارنا چاہا لیکن اس کو نہیں مار سکا. اور اس کے بعد اس بچے نے کہا اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو تم ایسا کرو, جب تیر پھینکو تو اس پر کہو بسم اللہ رب الغلام. اس لڑکے کے رب کے نام سے پھر پھینکو. تو پھینکا تو وہ بچہ شہید ہو گیا. اور اس کے بعد وہ سارے لوگ وہاں, انہوں نے ایمان لایا, وہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے. تو علماء کرام نے لکھا, ابن عربی نے لکھا کہ اس لڑکے کو قتل کیوں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت سے نوازا, اتنا اونچا درجہ دے دیا, اور اس کو بادشاہ نے پہاڑ سے پھینکا تو یہ اس کو موت نہیں آئی, اس کو دریا میں پھینکا گیا اس کو موت نہیں آئی, اس کو کیا 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 گیا, لیکن آخر میں اس کو تو ابن عربی نے فرمایا دیکھو دنیا کا جو معاملہ ہے یہ الگ معاملہ ہے, اور دنیا کے جو مکافات ہیں یہ الگ ہیں, دین کے اخروی یہ الگ ہیں. اب اس لڑکے نے وعدہ شکنی کی, اور وعدہ شکنی کی وجہ سے جو راہب سے وعدہ کیا تھا اس کے وعدہ شکنی سے وہ قتل کیے گئے, اور اس کے مقابلے میں اس کو قتل کیا گیا. سمجھے نہیں سمجھے, دنیا کے جو معاملات ہیں یہ الگ ہیں اور آخرت کا معاملہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے اس کو بہت بڑے مرتبے پر اس بچے کو فائز کیا تھا, بہت اس زمانے کی ولایت عظمیٰ اس کو نصیب ہوئی تھی. لیکن دنیا میں اس نے جو غلطی کی اس کا بدلہ دیا گیا. اس پر غور کرنا ہے کہ ہم لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں, جو گناہ کرتے ہیں, جو لوگوں کو ایذا دیتے ہیں, جو لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں چلا جائے گا. ہماری نمازیں اپنی جگہ, ہمارے عبادات اپنی جگہ, لیکن جو یہ معاملہ ہم جو یہ کر رہے ہیں دنیا میں, تو یہ ایسے ہی نہیں جائے گا, بلکہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی, حضرت حمزہ کیسے تھے, اللہ اکبر کیا درجہ اللہ تعالی نے لیا تھا. ان کا کلیجہ نکالا گیا جب ان کو شہید کیا گیا, تو بعض مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے ایک بار اپنی زندگی میں, ظاہر ہے اسلام سے پہلے کا واقعہ ہوگا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹنیوں کے جگر نکالے تھے, ان کے کباب بنائے تھے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہاں یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے, یہ کھیل تماشا نہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہر معاملے میں ڈرنا چاہیے. ہم جو بھی کریں گے جس حیثیت سے کریں گے, بیٹے کی حیثیت سے کریں گے والدین کے ساتھ, بھائی کی حیثیت سے کریں گے بھائی کے ساتھ, بھائی کی حیثیت سے کریں گے بہن کے ساتھ, شوہر کی حیثیت سے کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ, باپ کی حیثیت سے کریں گے بچوں کے ساتھ, دوست کی حیثیت سے کریں گے دوستوں کے ساتھ, ہمسایہ کی حیثیت سے کریں گے ہمسایوں کے ساتھ, اور بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور ایک انسان کے حیثیت سے دوسرے انسانوں کے ساتھ، یہ سارے معاملات سنجیدہ ہیں، اس میں کوئی غیر سنجیدہ نہیں، سارے معاملات سنجیدہ ہیں، اس میں کوئی غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ ہنسی کھیل میں اور کھیل تماشے میں گناہ کرتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے جائیں گے، لوگوں کے حق مارتے چلے جائیں گے، اور چونکہ ہم کو کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محلت ہے، اس کی شان کریمی ہے، لیکن اس محلت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ان بخش رب کل شدید. ہاں، تو مکافات دنیا جو ہے یہ الگ چیز ہے. اب اس بچے کو اللہ نے کیسی ولایت دے دی، ولایت عظمیٰ سے، لیکن دنیا میں اس نے جو ایک وعدہ خلافی کی جس کی وجہ سے ایک جان گئی، تو اس کو بھی جان دینا پڑی. معاملہ اللہ سے ہے، تو ہر چیز کے لیے کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی. کوئی نیکی کرے گا تو وہ سمجھے گا اس کی نیکی ضائع ہوگی، ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں سے اس کی کوئی امید نہیں کہ کوئی شخص نیکی کرے گا. ہاں، اب اس کو شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ دیکھو تم نیکی کر تجھے نہیں ملتا ہے. ارے ملنے یہاں کیا ملے گا؟ ملے گا تو آخرت ملے گی، یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ تم نیکی کرتے ہو آخرت کے لیے، اور جو ملے گا تو وہ وہیں پر ملے گا. اب کوئی کہتا میں یہ نیکیاں کرتا ہوں اور میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، تو گویا اسی دنیا میں اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. نیکیوں کا بدلہ، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور ہر بدی اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرے کہ اگر سچی پکی توبہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. تو بات اس پر آئی تھی جو حدیث حضرت نے نقل کی کہ دیکھو زیادہ ہنسنے سے بچو، اسے دل مردہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہوتا ہے. جب دل مردہ ہوتا ہے تو یہ مردہ دل کیا کرے گا؟ اس پر اللہ کا خوف، اس پر اللہ کی معرفت، اس پر اللہ کی وہ نورانیت، قرآن کی نورانیت، یہ کہاں سے آئے گی؟ تو انسان کو، مومن بندے کو چاہیے کہ وہ عقل سے کام لے لے، عقل سے کام لے لے. اور عقل یہی کہتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اتباع میں ہی نجات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی نجات ہے، ہمارے نفس کی اتباع میں نجات نہیں ہے. ہم اپنی نفس کی اتباع کریں گے، اپنے خواہشات کے اتباع کریں گے تو اس میں ہلاکت ہے. شیطان کی اتباع کریں گے، ابلیس کی اتباع کریں گے، اس میں ہلاکت ہے. تو نفس کے خلاف، اور یہ نفس کے خلاف جو مجاہدہ اس انسان کو دیا گیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانوں میں، یہ عقائد نفسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عقائد میں انسان کے یہ ہونا چاہیے کہ ملائی، یعنی عوام میں جو اچھے لوگ ہیں وہ عام ملائکہ سے بہتر ہیں، اور اس امت کے خواص جو ہیں وہ ملائکہ سے بہتر ہیں، لیکن جو ملائکہ مقربین جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ان کا معاملہ تو الگ ہے. وہ تو اب یہ جو اس انسان کو ملائکہ سے جو یہ فضیلت مل رہی ہے، اس لیے مل رہی ہے کہ ملائکہ میں نفس نہیں ہے، ان کو نفس کے خلاف نہیں کرنا پڑتا ہے، انسان کو نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے. جب یہ نفس کے خلاف تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، یہ اس کی فضیلت کی وجہ بن جاتی ہے فرشتوں پر، اگر یہ نفس کے خلاف کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو اگر یہ نفس کے خلاف نہیں کرتا ہے، تو اس کا درجہ اور اس کو وہ مقام نہیں ملے گا. تو گویا جو اس کو فضیلت مل رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس نفس ہے جو اس کو الٹے راستے پر لینا چاہتا ہے. لیکن اگر یہ اس نفس کے خلاف جد و جہد کرے گا, محنت کرے گا, نفس کو نفس کی نہیں مانے گا. اب نفس کہتا ہے کہ اپنے, بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کو, ہم اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے, ٹی وی دیکھتے ہیں. ٹی وی دیکھنا تو کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جب اس میں آپ لوگ نامحرموں کو دیکھتے ہیں, ایسی عورتوں کو دیکھتے ہیں جن کا دیکھنا حرام ہے, تو کون سا خطبہ آئے گا جو اس کو جائز قرار دے گا. اور ان کمبختوں نے اس کو ایسا بنایا کہ اگر آپ نیوز بھی دیکھ رہے ہیں تو بیچ میں اس کو ایسے ایسی چیزیں لائیں گے تو آپ کے قلب کا ستیہ ناس ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. قلب کی نورانیت پاش پاش ہو جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں. اور تذیع اوقات تو الگ چیز ہے, وقت کا ضائع ہونا اور دوسری چیزیں ہونا. اب اپنے نفس پر قابو نہیں پا رہا, اسی طرح سے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے, غصے کو قابو میں رکھنے. اب غصہ کرتا ہے والدین کے ساتھ, غصہ کرتا ہے کیوں جی, میں بڑا دیندار ہوں اس لیے مجھے غصہ کرنے کا حق ہے. یہ حق کس نے دیا؟ یہ والدین بے دین ہیں اور ہم بڑے دیندار ہیں, اس لیے ہمیں گستاخ بننے کی اجازت ہے. پتہ نہیں یہ سبق کہاں سے پڑا ان نوجوانوں نے جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, کہ اپنے والدین کے ساتھ. اور یہ شکایتیں اکثر آتی رہتی ہیں. ہاں, یہاں پر صبر اور ادب, یہ دو چیزوں کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے. جب بڑوں کے ساتھ اور کافر والدین کے ساتھ معاملہ ہو تو دو چیزوں کا ادب, حیا اور صبر. اب وہ ایسی چیزیں جو قابل برداشت, واقعتاً گناہ کی باتیں اور شریعت کے خلاف باتیں بولتے ہیں, ٹھیک, ان کا یہ ماننا بھی نہیں. لیکن یہاں بھی صبر کا, زبان کو کنٹرول کرنا اور زبان کو ادب سے چلانا, یہ تو واجب ہے, فرض ہے. اگرچہ وہاں سے وہ ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, لیکن آپ کو اس موقع پر یعنی بے حیائی کا کلام, گستاخی کا کلام اور بے ادبی کا کلام, اس کی کوئی چیز اجازت نہیں دے گی. ان کا معاملہ تو الگ, لیکن آپ گناہگار ضرور ہو جائیں گے جو یہ بے ادبی کر دی, جو ان کے سامنے گستاخی کر دی. حقوق الوالدین, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, بہت کبیرہ گناہوں میں, والدین کی نافرمانی بہت کبیرہ گناہوں میں. اور فرمایا کہ گناہوں کا جو, یعنی اکثر گناہوں کی جو سزا ملے گی آخرت میں ملے گی, حقوق الوالدین کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی. یہ کچھ گناہ ہیں جس کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے, اس میں والدین کی نافرمانی, اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. وہاں بھی ملے گی لیکن اس دنیا میں بھی ملتی ہے. اللہ تعالی رحم کرے اور عقل سلیم نصیب کرے. تو کیا فرمایا کہ دھیان اور دھن رہنی چاہیے, ہر وقت اللہ کا خوف. اور ایک جو چھوٹا سا نسخہ بتایا اصلاح کا, کیا, کہ ہم بڑوں کا, بزرگوں کا, ان کے سامنے کیسے رہتے ہیں. تو اب یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, تو ہیں بزرگ, اللہ اکبر, لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی موازنہ نہیں ہے. تو وہاں ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کہاں نہیں ہے, وہ کس جگہ نہیں ہے, جہاں ہم بے ادبی اور بے حیائی سے رہ سکیں, ظاہر ہے کوئی ایسی جگہ, تو اس کے ہر وقت اور اس کے تمام جو اوقات نکلیں گے وہ کیسے نکلیں گے؟ حیا کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اس کی یاد کے ساتھ, اس کے ذکر کے ساتھ اور اس کے خوف کے ساتھ. اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, یہ شقاوت کی دلیل ہے. ایک ہوتا ہے سعید, ایک ہوتا ہے شقی. تو اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو یہ اس کی شقاوت ہے, قلبی کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا استحضار نہیں ہے, یعنی اس کے ذہن میں وہ چیز نہیں ہے. تو اس لیے اپنی اوقات کو ضائع نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا خوف. تو فرمایا ایاکم وکثرت الضحک فإنه یمیت القلب, ہنسنا جائز ہے لیکن اس کی کثرت دل کو مردہ کر دیتی ہے. اور فرمایا حضرت اپنی طرف ہمیشہ یہی طرف رکھتے ہیں کہ توجہ اللہ سب سے زیادہ ہو, کوئی شے اسے مانع نہ ہو. توجہ یعنی بندہ اس طرح سے رہے کہ اپنے دل کو ہمیشہ اپنے مولا کی طرف متوجہ رکھے. جو چیزیں اس میں رکاوٹ, معنی کے معنی رکاوٹ کے, جو چیزیں اس میں, یہ بہت قاعدہ, ایک آسان قاعدہ ہے, بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ یعنی جو لوگ فہم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن کو فہم دیا ہے تو یہ کیمیا ہے, یہ نسخہ چھوٹا سا جملہ ہے. کیا جو چیز توجہ اللہ میں مانیا بنے اس کو چھوڑنا چاہیے, جو چیز توجہ اللہ میں رکاوٹ بنے اس سے بہتر ہے کہ اس کو ترک کیا جائے اگر ممکن ہو, جہاں تک ممکن ہو. اور اس کے آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار وحی آئی, اے موسیٰ میرا محبوب بندہ وہ ہے, اے موسیٰ میرا محبوب بندہ وہ ہے جو مجھ سے ایسا تعلق رکھے جیسا بچہ ماں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب بندہ وہ ہے جو میرے ساتھ کیسا تعلق رکھے جیسا بچہ. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنائی, یا الہ یہ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ تو فرمایا دیکھو ماں بچے کو مارتی ہے لیکن پھر بھی بچہ ماں ہی کو لپڑتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا؟ اب ماں اس کو مارتی ہے وہ بھاگتا ہے اس کے, اور وہ اوپر سے مارتی رہتی ہے اور اس کو چمٹتا رہتا ہے. تو یہی معاملہ بندے کو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی تنگی آئے, کبھی بیماری آئے, کوئی سختی آئے, کوئی کچھ آئے, کوئی یہ تو جیسے بچہ, جیسے ماں بچے کو مارتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کبھی ایسی چیزیں, تو یہ بندہ اب اللہ سے بھاگنا چاہیے یا اس کی طرف اور لپٹنا چاہیے؟ تو معاملہ فرمایا کہ جیسے بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے ایسے ہی بندے کا تعلق کسے ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ, یعنی اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور فرمایا افسوس کہ عوام تو کیا, علماء میں بھی نماز روزہ تو ہے مگر دھیان دھن یہ نہ رہی. دھیان اور دھن اور اللہ تعالی سے تعلق, ان سے لوگوں کا لگنا لپٹنا, محبت میں گھلنا یہ نہیں رہا. نماز روزہ تو رہا لیکن دھیان اور دھن اور اللہ تعالی سے محبت اور اس محبت میں پگھلنا, اور فرمایا اس کے بدون کام نہیں چلتا. جب تک اس کی دھن نہ رہے, دل میں پیدا نہ ہو جائے, جب تک وہ دھیان اپنے اندر پیدا نہ ہو جائے اور اس کی محبت میں پگھلتا نہ رہے. یہ لوگ رات کو سوتے کیوں نہیں ہیں؟ تڑپتے رہتے بیچارے. کیوں؟ خوف سے نہیں، محبت سے، محبوب کی یاد کے ساتھ تڑپتے ہیں، نیند نہیں آتی ان کو. موت سے نہیں ڈرتے، تبھی بھی نیند نہیں آتی، لیکن محبوب کی یاد سونے نہیں دیتی. خوب سمجھ لو، بدون اس کے کام نہیں چلتا، کیونکہ بدون اس کے نماز روزہ پر استقامت خطرہ میں رہتی ہے. ہر وقت نفس سے منازعت رہتی ہے. ظاہر ہے کہ منازعت کے ساتھ اول تو کام ہی دشوار، پھر اس پر دوام کی امید نہیں. تعلق مع اللہ کے ساتھ منازعت نفس ختم ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے ساتھ اگر تعلق ہو جائے تو نفس کے ساتھ لگن نہ جگنا تو خود ہی ختم ہو جائے گی. دوام عمل کی امید غالب قرب یقین ہو جاتی ہے. اب فرماتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا، یہ ساری چیز اور یہ کیفیت، اس کو کیسے حاصل کرو گے؟ فرمایا اہل عشق میں امراض قلب، تکبر و ریا وغیرہ نہیں ہوتا، کیونکہ عشق سب کو جلا پھون کر فنا کر دیتا ہے. زاہدان خشک میں تکبر و عجب و ریا وغیرہ بہت ہوتا ہے، اس لیے صحبت عشاق کی ضرورت ہے، عاشقوں کی صحبت کی ضرورت. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ سے اگر ملنا ہے تو اس کے ملنے والوں سے ملو، اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے تو اس کے محبت کرنے والوں سے ملو. یہی ایک راہ ہے جس سے دل میں وہ گرمی پیدا ہو جائے گی. اور دل جو ابھی جو برف پڑی تھی، اور برف پھر جب کیا ہو جاتی ہے، جم کر یخ ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے قلب یخ ہو چکے ہیں، منجمد ہو چکے ہیں، تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی ان کی گرمی سے یہ یخ، دل کا یخ پگھل جائے گا. اس دل میں تھوڑی سی حرکت آ جائے گی، اس میں جان آ جائے گی. اب کوئی یخ بستا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے مردہ، اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر سے گرمی پہنچا تو حرکت کرنے لگتا ہے. اسی طرح سے ہمارے دلوں کا حال ہے کہ یخ بستا ہو چکے ہیں، منجمد ہو چکے ہیں، ان میں جمود آ چکا ہے. تو یہ ایسے اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے، کی گرمی سے لبریز ہیں، ان کی گرمی سے یہ دل کا یخ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹ جائے گا. ایسے یخ رہے گا تو، یخ رہے گا تو یہ کیا کام کرے گا؟ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت کی گرمی سے مالا مال کر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت، اتنی خشیت ڈال دیں جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، حتیٰ کہ گناہ صغیرہ سے بھی اللہ اسے روک بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالے، قرآن کی محبت ڈالے، اسلام کی محبت ڈالے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کریں، اور ہماری طرف سے ان پر بے شمار درود و سلام بول دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وعلیٰ آلہ وسلم.